اچھا، رجم پہ جو روایات تلاش کر رہے تھے مسلم میں ہیں، یہ دیکھیے، سلیمان ابن بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ معاذ ابن مالک رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول طاہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ بہت تفصیل سے بہت طویل روایات ہیں، اور یہ جو 50 صحابہ رضی اللہ عنہ سے رجم کی روایات آتی ہیں ان میں سے بس یہ 2-3 روایتیں اس لیے سنانی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت تو اس سے پہلے آپ نے سن لی، یہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے کہ رجم ہے۔ انہوں نے آ کے کہا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں 2 نام زیادہ آتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، ایک حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا اور ایک غامدیہ تھی ایک خاتون، ان کا بھی ذکر شاید اسی میں آ جائے گا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویحکرجے، کیا مصیبت ہے تمہیں، واپس جاؤ، فاستغفر اللہ وتب الیہ، اللہ سے معافی مانگ اور اس سے توبہ کر لے۔ فرجع غیر بعید، معاذ چلے اور تھوڑا دور جانے کے بعد پھر وہ واپس آ گئے۔ اب یہ ضمیر میں جو چیز پیدا ہو گئی تھی نا، بیداری، یہ وہ ہے جو بے قرار کیے ہوئے ہے۔ اور پھر آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ پھر وہ تھوڑا سا دور گئے، پھر آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں لوٹایا، یہاں تک کہ 4th مرتبہ آ کر جب انہوں نے اقرار کیا اس بات کا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما اطاہرک، کس چیز میں تمہیں پاک کر دوں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے سمجھے ہوئے نہ ہوتے تو کہتے ہی کیوں کہ واپس جاؤ اور اللہ سے معافی مانگ۔ یہ ہے دلیل اس بات کی کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کو ان معاملات میں یہ تلقین کی جائے کہ وہ اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ نے جن چیزوں پہ پردہ ڈال دیا ہے مت اسے چھیڑ۔ معاذ رضی اللہ عنہ بولے، کہنے لگے من الزنا، زنا سے۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جنون، پاگل ہے۔ فأخبر انہ لیس بمجنون، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا یہ پاگل نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا شرب خمرن، شراب پی ہوگی۔ تو ایک آدمی اٹھا اور اس نے جا کر بو سونگا معاذ رضی اللہ عنہ کا، اور اس نے شراب کی بو نہیں پائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا واقعی تم نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرو، اور لوگوں میں 2 گروہ میں بٹ گئے لوگ۔ کچھ نے کہا کہ لقد حلقا، یہ برباد ہو گیا ہے، لقد احاطت بھی خطیعتہ، بہت بڑا گناہ اس نے کیا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ما توبت افضل من توبت معاذ، معاذ نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، اس سے زیادہ بڑی توبہ کون کر سکتا ہے۔ اور یہ 2 گروہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور فوضع یدہ فی یدہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر معاذ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ رکھا، یہ رجم سے پہلے، اور کہا اللہ کے رسول مجھے پتھروں سے سنگسار کرا دیں۔ اور جب رجم ہو گیا تو 2 یا 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے سلام پیش کیا، اور آپ نے کہا کہ معاذ کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کرو۔ لوگوں نے کہا غفر اللہ لمعاذ ابن مالک، اللہ معاذ ابن مالک کو معاف کرے جو گناہ اس سے ہو گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ کو کیا سمجھتے ہو، لقد تاب توبتن، اس نے ایسی توبہ کی تھی، لو قسمت بین امتن، امت کے درمیان اسے تقسیم کیا جائے، کسی پوری امت نے زنا کیا ہوا ہو، اتنے لوگوں نے، اور اس کی توبہ کاٹ کے خدا تقسیم کرے، لوسعت ہم، تو خدا سب کو معاف کر دے، اس نے تو ایسی اچھی توبہ کی۔ ثم جاءت امرۃ من غامد من الازد، ازد قبیلے کی جو ذیلی شاخ تھی غامد، اس سے ایک لڑکی آئی، اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ جا اور اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر لے. اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں آئی ہوں اس لیے کہ میں بھی اسی چیز میں پڑ گئی ہوں جو معاذ ابن مالک کا معاملہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو اس نے کہا میں امید سے ہو گئی ہوں زنا کی وجہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ انت واقعی تم؟ اس نے کہا جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جا اور جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے حتیٰ کہ وہ پورا ہو جائے. اور پھر اسے دودھ پلا. اور پھر انصار میں سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے اس کی کفالت کو لے لیا کہ میں اس کی پرورش کر دوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر یہ عورت آئی جبکہ اس کے ہاں بچہ ہو گیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نرجمها وندعو ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. میں اس لڑکی کو کیسے رجم کرا سکتا ہوں جس کا چھوٹا سا بچہ ہے اور اس بچے کو دودھ پلانے والا کوئی نہیں. اتنا ہے ایمان کا درجہ کہ وہ امید سے تھی اور پھر پوری مدت گزاری حتیٰ کہ بچہ ہو گیا اور اتنے مہینوں کے بعد آ کے کہتی ہے پھر کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوٹا دیا اور فرمایا اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. دودھ پلا کر لائی اپنے بچے کو اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. یہ کم و بیش 3 سال کی مدت بنتی ہے. یہ ایسے اچھے لوگ تھے. پھر معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت لائیں اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا قد ظلم تو نفسی, اللہ کے رسول میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کر لیا ہے اور میں اس حرکت کا مرتکب ہو گیا ہوں اور آپ مجھے پاک کر دیں. فردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاؤ, ایسی بات نہیں کہتے. پھر وہ اگلے دن آئے اور معاذ نے کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ ایسے ہو گیا ہے. فردہ ثانیہ, دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا. پھر تیسری مرتبہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا انہیں اور آپ نے فرمایا تعلمون بعقلہ باسن تنکرون منہ شیئن. اس کو کوئی عقل ہے؟ کیسی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں یہ عقل والا ہے, پاگل نہیں ہے. اور پھر تیسری مرتبہ وہ آئے اور پھر یہی بات پیش آئی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ ان کے اقرار کے بعد پھر حکم دیا رجم کا. 4 گواہ اور 4 مرتبہ اپنے اوپر اقرار کرنا, یہ چیزیں برابر ہوں. اور پھر غامدیاں آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسی حرکت کر لی ہے اور مجھے پاک کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ جاؤ. پھر وہ اگلے دن آئیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لما تردنی لعلک ان تردنی کما ردت معاذ فواللہ انی لہبلا. اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو امید سے ہو گئی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلی جا یہاں تک کہ یہ بچہ جنم دے دے. پھر اس کے بعد وہ آئیں اور بچے کو کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا اور کہنے لگی کہ یہ لے لیجئے بچہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلی جا فرضی اسے دودھ پلا حتیٰ تفتمی یہاں تک کہ اس کی دودھ کی مدت پوری ہو جائے. اور پھر وہ اسے لے کے آئیں اس بچے کو فی یدہی کسرت خبزن اور اس چھوٹے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول یہ ہے وہ بچہ قد فتمتو میں نے اس کا دودھ اب چھڑا دیا ہے وقد اکل الطعام یہ کھانا کھانے لگا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو مسلمانوں میں سے کسی کے سپرد کیا اور پھر اس کے بعد اس کے رجم کا حکم دیا اور پتھر مارتے ہوئے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک پتھر لگ گیا اور وہ خون خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پر گرا آ کے ان کے چہرے پہ جو اس عورت سے نکلا تھا. تو خالد رضی اللہ عنہ نے سب بہا اسے برا بھلا کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا خالد کا جملہ اور آپ نے کہا مہلن یا خالد, خالد بس کر, خالد نہ کہ ایسے. فوالذی نفسی بیدہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لقد توبت توبتن اس لڑکی نے ایسی توبہ کی ہے لو تابہا صاحب مقصن اگر لوگوں سے چنگی ٹیکس وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کر دیتا لغفر لہ خدا اسے بھی معاف کر دیتا. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ٹیکس اور چنگیاں جو وصول کرتے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی جیسی توبہ اگر وہ کرے خدا اسے بھی معاف کر دے، اس کا مطلب ہے وہ تو بہت ہی شدید گناہ، یہ نہیں سوچتے ہاں؟ بتا ناجائز ٹیکس وصول کر، اتنی بڑی چیز ہے. اور یہ اس عورت کا ضمیر دیکھو، اسے بچے سے محبت نہیں ہوگی آدمی سوچے، اور دو سال دودھ پلانا پھر ایک پوری سال، یہ ہے وہ ایمان جو مجبور کرتا تھا کہ کسی طرح پاکی حاصل ہو جائے، کسی طرح پاک ہو جائے. اسی لیے صوفیا کہتے ہیں، اور ان کی بات بڑی زبردست ہے. وہ کہتے ہیں جو آدمی ایسی کوئی بری حرکت کرتا ہے زنا کی اور اسے سزا نہیں ملتی اور اللہ کو اس کے ساتھ خیر مطلوب ہو اور اللہ تعالی چاہے کہ اس کا بندہ پاک ہو جائے، تو جتنی سزا اسے دروں میں یا پتھروں سے ملنی چاہیے تھی اتنی سزا خدا اس کے حالات ایسے کر دیتا ہے کہ اسے مل جاتی. اتنا دکھ، اتنی پریشانی زندگی میں آ جاتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر مرتا رہتا ہے مرتا رہتا ہے، اتنی مصیبت زدہ حالات سے گزرتا ہے اور خدا اسے پاک کر ہی دیتا ہے، اتنی سزا قدرتی طور پہ اسے ملتی. پھر وہ اس حدیث کو لائے عمران رضی اللہ، اور وہ کہتے ہیں جوہینا سے ایک عورت آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ پہ حد جاری کیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر والوں کو بلایا اور آپ نے احسن الیہا، اس بچی کے ساتھ اچھی طرح رہو، اور جب یہ ہو جائے اس کے ہاں بچہ تو پھر لے آنا. انہوں نے یہی کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے رکھو، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی، پھر اس کے بعد رجم کیا گیا، پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا. تو اس پہ مرضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کیا کوئی بھی عورت جب ایسی حرکت کر لے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ یہ مسئلہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو ہے نا کہ اس لڑکی نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ، مدینہ منورہ میں 70 آدمیوں نے یہ زنا کیا ہوتا نا، لوسعتہم، اس ایک لڑکی کی توبہ سب کو معاف کرا دیتی، یہ اتنی اچھی تھی. وَحَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلُ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ، اور عمر اس سے بھی بڑی توبہ کوئی ہو سکتی ہے کہ ایک لڑکی نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے. یہ ہے رجم. یہی امام مسلم رحمت اللہ علیہ آگے روایت لائیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم گزرے ایک جگہ سے یہودیوں کے پاس سے، اور وہ یہودی اس پر بحث کر رہے تھے کہ شادی شدہ انسان جب ایسی حرکت کرے تو اس کتاب میں کیا اس کی حد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم تمہیں دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تورات میں اس کی حد ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اور پھر انہوں نے کہا اگر اتنی بڑی قسم آپ نے نہ دی ہوتی تو ہم آپ کو نہ بتاتے. پھر ایک بولا اور اس نے کہا تورات میں رجم ہے، لیکن جب یہ بیماری بدکاری کی ہمارے بڑے بڑے سرداروں میں پھیل گئی تو ہم لوگ اوپر کے طبقے میں جب کسی کو اس حرکت کا مرتکب دیکھتے تھے تو اس لڑکے کو لڑکی کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب ہماری قوم میں کوئی کمزور آدمی پکڑا جاتا تھا تو اس پہ ہم حد جاری کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ساری بات کو سنا اور آپ نے ان پہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا. یہ اتنی روایات ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ ان سب روایات کا انکار ممکن نہیں. رجم ہے، ثابت بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا نا، ان کا یہ جملہ تو بہت جگہ بخاری میں آیا ہے. انہوں نے کہا مجھے اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے عمر نے خدا کی کتاب میں اضافہ کر دیا تو میں اس کے حاشیے پہ لکھوا دیتا کہ رجم کرتے رہنا، یہ اللہ نے وہ فرض رکھا ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور اس کو جاری رکھنا. یہ دو چیزیں رہ گئی تھی اس آیت میں. اللہ نے فرمایا کہ الزانیت والزانی، اور بدکار مرد اور بدکارہ عورت، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، انہیں 100 درے لگانا، ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ، اور اللہ کا دین اس کی حد یہ قائم کرتے ہوئے ایک تو بالکل ترس نہ کھانا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو اس میں ترس کھانے کی کیا بات ہے؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان دونوں پر یہ سزا جاری ہو رہی ہو تو ایمان والوں کا ایک گروہ ہونا چاہیے جو کہ اس چیز کو دیکھے تاکہ آئندہ کو عبرت حاصل رہے. اور یہ جو فرمایا کہ ترس نہ کھانا، تو مطلب یہ ہے کہ ترس کی وجہ سے حد جاری کرنے سے، قانون نافذ کرنے سے باز رہو، یہ نہ کرنا. باقی کسی انسان کو ویسے ترس آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، وہ طبعی چیز ہے، اس سے منع نہیں کیا. لیکن ایسا ترس جو خدا کی کتاب نافذ کرنے میں، قانون نافذ کرنے میں آدمی کے آڑے آ جائے، اس سے منع کیا ہے. یہ معاشرے اسی وجہ سے برباد ہوتے ہیں کہ لوگ قانون کا نفاذ نہیں کرتے. الزانی، تیسری آیت، یہ دوسرا حکم فرمایا. الزانی اور زنا کرنے والا آدمی، لا ینکحو، وہ نہیں نکاح کرتا، الا زانیتن او مشرکا، سوائے اس عورت کے جو خود بھی بدکارا ہو یا مشرکا. کوئی بدکار مرد نکاح نہیں کرتا، مگر اسی سے، اس عورت سے جس میں دو میں سے ایک چیز پائی جاتی ہو، یا تو وہ زانیہ ہو خود بھی تو یہ اس سے نکاح کر لے گا، اور یا وہ مشرکہ. وہ زانیہ تو، اور ایسی بدکارہ عورت، لا ینکحہا الا زان او مشرک، اس کا بھی حال ایسے ہی ہے کہ فرمایا بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر بدکار عورت سے، یہ شرک والی سے. اور بدکار عورت کو بھی کوئی اپنے نکاح میں نہیں لیتا، الا زان او مشرک، مگر وہی جو خود بدکار ہو یا شرک کرنے والا ہو. وحرم ذلك على المؤمنین، اور اللہ نے حرام کر دیا ہے یہ ایمان والوں پر. یہ آیت ہے مشکل، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے بدکار مرد بدکار عورت سے شادی کرتا ہے، حالانکہ امر واقعہ میں ایسے نہیں ہے. لوگ جتنے بھی بدکار ہوا کریں، شادی نکاح کرنے کے لیے وہ ڈھونڈتے ہیں اس عورت کو جو پاک ہو. اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان والوں پر یہ حرام ہے. اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ اگر آدمی بدکار ہے تو اس کا کسی پاک عورت سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا سرے سے. یہ خیر بنانی چاہیے ان حنبلیوں کو جن کی دنیا میں حکومتیں قائم ہیں اور وہ اپنے کردار کے اعتبار سے بدکار لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ پاک لڑکیوں سے جا کے شادیاں کرتے ہیں، ان کی فقہ کے مطابق وہ نکاح ہی سرے سے منعقد نہیں ہوتا. حنفی فقہا کہتے ہیں اس آیت میں بڑی چیزیں کتنی بیان کرنی چاہیے. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان مرد اور عورت کا نکاح اگر منعقد کریں گے تو ہو جائے گا، لیکن ایسا ہونا اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ٹکر کے نہیں ہیں. جو آدمی خود بدکار ہے وہ چاہے گا کہ حرام اور حلال کی تمیز نہ کرے، یہ بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے، اور لڑکی چاہے گی کہ گھر میں حلال اور حرام کی تمیز ہو، تو ان کی زندگی آپس میں نہیں چل سکے گی. وہ کچھ کہے گا، عورت کچھ کہے گی، وہ کہے گی نماز پڑھو، یہ کہے گا کہ کچھ اور کرنا ہے، وہ کہے گی شراب نہ پیو، اس کو تو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، اس لڑکی کو تو ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر میں آتے ہیں، پاک اور نیک لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے. اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ چونکہ آپس میں ایک دوسرے کے لیول کے لوگ نہیں ہیں تو اس نکاح کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کریں گے تو ہو جائے گا. اور وہ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں محاورے میں، جیسے کہتے ہیں بادشاہ جھوٹ نہیں بولتے، محاورہ تھا پرانے زمانے میں، اب کہنا چاہیے بادشاہ سچ نہیں بولتے. تو کچھ بھی کہہ لو، مطلب یہ کہ بادشاہ کے شایع نشان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، لیکن اگر وہ بولتا ہے تو بول تو سکتا ہی ہے، لیکن اس کے شایع نشان نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ بدکار مرد اور بدکار عورت یہی بس ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس کے لائق نہیں ہے کہ کسی اچھی لڑکی سے شادی کرے، اور اگر عورت ہے تو یہ ایسی ہے تو اس کے لائق یہ نہیں ہے کہ کسی پاک مرد سے شادی کر لے۔ حرم ذلک علی المومنین، اللہ نے حرام کیا ہے ایمان والوں پر، یہ حرام کیا ہے، منع کیا ہے کہ دیکھو اپنا بر اور اپنا رشتہ کہیں اچھی جگہ تلاش کرنا۔ ایک تفسیر، بڑی اچھی بات ہمارے اساتذہ کہتے تھے، کمال کی بات کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نکاح دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربوں میں، اور یہ صحیح ہے۔ نکاح کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے ایجاب اور قبول گواہوں کے درمیان، اور کبھی کبھی نکاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس جنسی تعلق کا کے لیے جو میاں اور اس کی بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے یہاں دوسری چیز مراد ہے کہ الزانی وہ آدمی جو بدکار ہے، لا ینکحو، وہ نہیں کرتا زنا الا مگر اسی عورت سے جو بدکارہ ہوتی ہے خود بھی یا وہ مشرکہ ہوتی ہے، یہ انہی کے ساتھ کرتے ہیں ایسی حرکتیں، پاک عورتیں ایسے نہیں کیا کرتی نا، وہ کسی کو اپنے قریب آنے کی اجازت دیتی ہیں۔ وزانیہ تو، اور جو عورت خود ایسے جنسی حرام کام کرتی ہے، لا ینکحوها الا زان او مشرک، ایسی عورت کو کوئی پسند نہیں کرتا اپنے نکاح میں لانے کے لیے مگر وہی جو خود ایسی گندی حرکتیں کرتا ہے، یا مشرک آدمی ایسی عورت کو پسند کر سکتا ہے۔ حرم ذلک علی المومنین، ایمان والے جو ہیں نا ان کے لیے یہ دونوں تعلقات اللہ نے تکوینی طور پر حرام کیے ہیں، شریعت کے اعتبار سے نہیں، مطلب اللہ ان کی طبیعتیں اتنی صاف رکھتا ہے کہ اگر وہ مرد ہے تو ایسی گندی عورتوں سے دل اس کا خود بخود گھبراتا ہے، اور اگر وہ عورت ہے تو اس کا ایسے گندے لوگوں سے دل خود بخود گھبراتا ہے۔ ایسے پاک لوگ ہیں ایمان والے، یہ تفسیر ہمارے اساتذہ کرتے تھے، اس پہ کوئی اشکال نہیں رہتا کہ وہ نکاح کو اس کے مروجہ معنی سے ہٹا کے اس کو اصل تعلقات کے لیے تعبیر کرتے تھے، اور وہ عربوں میں تھا بھی۔ اور اتنے پاک لوگ، اتنے اچھے لوگ کہ کسی وجہ سے یہاں یورپ، امریکہ کی ان جگہوں پہ آنا پڑ گیا، تو ایسے اچھے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کو بو آتی تھی کافروں سے، اور کسی ایسی جگہ سے گزرنا ہو گیا جہاں پہ پب اور اس قسم کی چیزیں تھیں تو قہر شروع ہو جاتی تھی، انہیں نہیں پتا کہ یہ یہاں کیا حرکت ہے، کیا چیز ہے، وہ کہتے تھے اس ماحول میں کیا ہو گیا ہے، ہو رہی ہے۔ تو پھر جو گاڑی چلا رہے ہوتے تھے نقل آتی تھی کہ ادھر سے نہیں لے کے جانا، ان کو تو پتا نہیں چلتا ان کی طبیعت کیوں خراب ہو گئی ہے، لیکن اتنے حساس تھے گناہ کے معاملے میں کہ وہ اس ماحول میں سے گزر نہیں سکتے تھے۔ یہ چیز اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے بتا دی کہ جو مرد اور عورتیں ایسے کرتوت کرتے ہیں نا، وہ پسند انہی کو کرتے ہیں جو ان کے اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا۔ اور تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پاک لوگوں کا ذکر ہی نہیں کیا، اللہ نے صرف یہ کہا ہے کہ ایسی عورتیں ایسے مردوں کو پسند کرتی ہیں، ایسے مرد ایسی عورتوں کو یہ اپنے نکاح میں لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو یہ تو ٹھیک ہو گیا، یہ مشرکہ کہاں سے آ گئی بیچ میں، اور مشرک کہاں سے آ گیا؟ سوچیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدکار مرد لا ینکح ہو، وہ نکاح نہیں کرتا، نہیں بیاہتا مگر اسی عورت کو جو بدکار ہے، ٹھیک ہے جی، مشرکہ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مثلاً یہاں پہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک لفظ یہ دے دیتا کہ اس سارقہ یا چور عورت، تو کوئی نہ کوئی ربط تو ہونا چاہیے تھا نا دونوں میں۔ شرک اور زنا ان دونوں کو اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے، اتنا بدترین فعل ہے یہ تو خیر کہتے ہیں مفسرین، لیکن بات کچھ سمجھ میں آتی نہیں۔ آگے دیکھ لیجئے، پھر کہا الا زان او مشرک، مگر وہ بدکار مرد یا مشرک آدمی، ان دونوں میں کیا چیز ہے؟ بڑی اچھی تعبیر اس کی اساتذہ ہمارے رحمہ اللہ کہتے تھے، اور بڑے نیک لوگ تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ ہمارے میں آپ نے فرق یہ ہے کہ ہم نے آدمی دیکھے ہیں اور آپ نے آدمی نہیں دیکھے، ہم نے آدمی دیکھے ہیں تو ہمیں آدمیوں کی پہچان ہے نا، الحمدللہ. اب کوئی گدے کے متعلق کہے کہ یہ آدمی ہے، ہم نے تو آدمی دیکھے، ہم کہیں گے نہیں یار یہ گدا ہے، آدمی اور ہوتے ہیں، آپ نے آدمی نہیں دیکھے. تو جب آپ نے آدمی نہیں دیکھے تو آپ گدوں کو بھی آدمی سمجھتے ہیں. آدمی آدمی اور آدمی میں بڑا فرق ہوتا ہے. بڑی اچھی تعبیر کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ زنا میں عورت جو حق بنتا تھا اس کے شوہر کا، اس حق کو شوہر کی بجائے کہیں اور جا کر پورا کرتی ہے. اور شرک میں جو اللہ کا حق بنتا تھا کہ اس سے مانگا جائے، اس کی عبادت کی جائے، مشرک مرد اور عورت خدا کا حق جا کر کہیں اور پورا کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اس لیے اللہ نے زنا اور شرک دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا. آیا خیال؟ کہتے تھے جس طرح بیوی کا حق بنتا ہے اس کے شوہر کے متعلق، شوہر کا بیوی پہ حق بنتا ہے، یہ اپنے ان حقوق کو دوسروں کے نام کر دیں یہ بہت بری بات ہے. اسی طرح اللہ پر اپنے بندے کا حق، بندے کا حق اللہ کے ذمے کہ اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی، یہ عبادت بجائے اللہ کی کرنے کے کسی اور کی جا کے عبادت کرتا ہے، یہ اسی عورت کی طرح ہے جو اپنے شوہر کی بجائے اپنی تسکین کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لیتی. کہتے تھے اس لیے اللہ نے زنا اور شرک کو برابر قرار دیا ہے کہ اپنے حقوق جہاں پر پورے کرنے چاہیے تھے وہاں کی بجائے کہیں اور جانا. وَحُرِّمَ ذَلِكَ، اور اللہ نے حرام کر دیا ہے یہ تعلق، یہ زنا. عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پہ خدا نے حرام کر دیا. مومن آدمی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، مومن آدمی اس کے قریب ہی نہیں جا سکتا. یعنی اللہ کو اتنا اعتبار ہے ایمان والوں پہ کہ اللہ نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا سرے سے، بس اللہ تعالیٰ نے انہی مشرکوں کا، زانیوں کا ذکر کیا ہے، ایمان والوں کا ذکر ہی نہیں کیا. نہیں تو یہ بھی کہہ دیتے نا کہ پاک مرد پاک عورتوں کو پسند کرتے ہیں، یہاں وہ نہیں فرمایا. تو مطلب یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، ہم نے ایمان والوں پہ حرام کر دیا یہ بات. مومن آدمی وہ اپنی بیوی کے لیے بھی اچھا پسند کرے گا کہ اس کی بیوی اچھی ہو، اور عورت وہ بھی پسند کرے گی کہ کسی ایمان والے سے نکاح ہو. یہ پاک لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور اللہ نے اس قسم کی چیزیں، ذالکہ کا جو لفظ ہے اس سے اشارہ ہو گیا زنا کی طرف، کہ یہ چیز اللہ نے حرام کر دی ایمان والوں پہ. ان تین آیات میں یہ دو حکم جو تھے پورے ہوئے. اب آگے آیا تیسرا حکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین، اور وہ لوگ، یرمون المحسنات، جو رمی کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، مارتے ہیں. رمی تو اصل میں نا کنکر کا پھینکنا، رمی جمرات. یا محاورہ ہے کہ والذین یرمون المحسنات، جو لوگ عیب لگاتے ہیں محسنات، محسنات قید والیوں کو، جو قید میں ہیں ان پر الزام لگاتے ہیں. قید میں ہیں پاکیزگی کی، قید میں ہیں نکاح کی. اسی لیے اللہ تعالی نے ان عورتوں کی تعریف میں فرمایا ہے ایک جگہ کہ غافلات المومنات، بھولی بھالی بیچاری عورتیں جن پر لوگ تہمت لگاتے ہیں. والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں پر جو کسی کے نکاح کی قید میں ہیں یا پاکیزہ ہیں، یا یہ کہ وہ بہت نیک خواتین ہیں جو ان پر تہمت لگاتے ہیں. ثم اس کے بعد، لم یاتو، وہ نہیں لے کے آتے، بے اربعت شہداء، چار گواہوں کو اس فعل پر. چار گواہ انہیں نہیں ملتے، پاک دامن عورتیں ان پر جو تہمت لگاتے ہیں، اور چار گواہ نہیں لاتے. فجل دوم، تو ان تہمت لگانے والوں کو مارو. سمانین جلدتن، 80 درے انہیں لگاؤ. ولا تقبلوا، اور ہرگز قبول نہ کرنا، لہم، ان کے لیے، شہادتن، ان کی گواہی کو، ابدن، کبھی بھی قبول نہ کرنا. اتنے نالائق ہیں. واولئک، اور ایسے لوگ، ہم الفاسقون، یہ پکے گناہگار ہیں. یہ ہے تیسرا حکم. اور اللہ نے اس میں ان لوگوں کو بتا دیا جو لوگ کسی پر تہمت لگاتے ہیں، مردیں جو عورتوں پر تہمت لگاتی ہیں اور عورتیں جو مردوں پر تہمت لگاتے ہیں سب اس میں شامل ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں. اللہ نے ذکر اس لیے صرف عورتوں کا یہاں پر ارشاد فرما دیا ہے کہ عام طور پہ تہمت عورت کو ہی لگا کرتی ہے، تو اس لیے ذکر فرمایا. وگرنہ اگر کوئی خاتون کسی مرد پہ تہمت لگا دے، مرد مرد پہ تہمت لگا دے، عورت عورت پہ تہمت لگا دے، سب کا ایک ہی حکم ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ لے کے آئیں 4 گواہ. اس لیے جرمون کا لفظ یہاں پہ تہمت کے معنی میں. تو جو تہمت لگانی ہے تو تہمتیں تو 100 طرح کی لگ سکتی ہیں، چوری کی بھی لگ سکتی ہے مثلا، شراب نوشی کی بھی لگ سکتی ہے، لیکن چونکہ آگے اور پیچھے آیات بدکاری کے متعلق چل رہی ہیں اس لیے امت نے ساری نے یہی سمجھا ہے کہ یہاں پر خاص طور پہ مراد زنا کی تہمت لگانا ہے، چاہے وہ عورت مرد پہ لگائے، مرد عورت پہ لگائے، ایک مرد دوسرے مرد پہ لگائے، ایک عورت دوسری عورت پہ لگائے، کوئی بھی کسی کے متعلق زبان کھولتا ہے اور اس کے کردار کے متعلق کہتا ہے کچھ، اللہ نے کہا یا تو 4 گواہ لاؤ نہیں تو انہیں 80 درے پڑیں، ان کی شہادت کبھی نہ قبول کرنا اور پکے گناہ گار ہیں. یہ تہمتیں لگانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، جملہ ایک ہی اس نے کہنا ہے اور اس ایک جملے کی وجہ سے دیکھو وہ ایمان والوں کی نیک لوگوں کی فہرست سے نکل کے فاسقوں کی فہرست میں چلا گیا. اور اسے کہتے ہیں اصطلاح میں قذف. قذف بالحجارہ کا مطلب ہے پتھر پھینکنا، اور قذف المحسنہ پاک عورت پر تہمت لگانا، اور قذف کا مطلب گالی سے بھی آتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو گالی دے دے، اس لیے قذف تہمت لگانے کے معنی میں آتا ہے. اور تہمت لگانے کا مطلب یہ ہے، ابن نجیم رحمت اللہ علیہ نے البحر الرائق میں لکھا ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب. وہ کہتے ہیں قذف کا شرعی مطلب یہ ہے کہ کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانا. اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حد کا تعلق اس کے ساتھ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرما دیا نا کہ جو لوگ محسنات پاک دامن عورتوں کو تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ نہیں لا سکے تو ان کو 80 درے مارو. تو اس آیت میں رمی سے مراد تہمت لگانا یعنی زنا کی تہمت لگانا، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کو دیگر گناہوں کی تہمت لگائی گئی کہ یہ شراب پیتا ہے، یہ چوری کرتا ہے، اس نے قتل کیا ہے، تو پھر اس تہمت پہ قاضی تعزیر لگا سکتا ہے، حد جاری نہیں ہوگی، حد بس اسی معاملے میں جاری ہوگی، کیونکہ اس کے ثبوت کے لیے اللہ نے فرمایا 4 گواہ لے آؤ. یہ ہے، اب 4 گواہ لائے پھر جا کر کہیں شرعی حد جاری ہو 100 درے لگانے کی، اور 4 گواہ لا نہیں سکتا تو پھر کیا ہوگا، خود 80 درے کھائے گا. ایک آدمی کہتا ہے اس آدمی نے بدکاری کی، اس عورت نے کی، ٹھیک ہے، قاضی کہتا ہے 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ تو ہیں نہیں، وہ پلٹ کے کہتا ہے یا کہتی ہے کہ اس سے مجھ پہ تہمت لگائی ہے، اس کی گواہ نہیں لائے. اب جب گواہ نہیں آئے تو قاضی اسے 80 درے لگائے گا. اللہ نے اتنا ایمان والوں کی عزت کو محفوظ رکھا ہے کہ کوئی بھی کسی پر تہمت نہیں لگا سکتا. اور بات صرف اتنی نہیں ہے کہ عورت کو زنا کی تہمت لگانے سے یہ قذف کی حد 80 درے جاری ہوگی، بلکہ مسلمان پاک دامن عورت مرد جو کوئی بھی جس پر بھی تہمت لگائے گا اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ لانے ہوں گے، نہیں لائے گا تو پھر یہی حال ہوگا کہ 80 درے لگائے گا. اسی لیے اس قذف کا حکم اسی سورت کی 23 آیت میں پھر اللہ نے دہرایا ہے، وہاں پہنچیں گے تو بات کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہمت لگانے کو بڑے سخت الفاظ میں یاد کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں ان سے بچنا. اور آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا پہلا گناہ، دوسرے آپ نے فرمایا قتل کرنا، تیسرے فرمایا سود کھانا، چوتھے فرمایا یتیم کا مال کھانا، پانچویں فرمایا جنگ کے دن دشمن سے بھاگ جانا، سبع موبقات سات چیزیں، چھٹے فرمایا جادو کرنا، اور ساتویں چیز فرمائی پاک دامن، مسلمان بے خبر عورت پر تہمت لگانا، فرمایا یہ برباد کرنے والی چیز ہے. لفظ فرمایا ہے یہاں پہ اللہ تعالی نے محسنات، محسنات کا مطلب کہ جس پر تہمت لگائی گئی ہے اللہ تعالی نے فرمایا وہ قید والی عورت. قید والی عورت کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، یہ ساری قیودات ہیں اس پہ، مسلمان ہونا خود قید ہے اس کے لیے، اور جس فعل کی تہمت لگا رہے ہیں اس سے وہ پاک دامن ہے، یہ ساری شرائط اس میں پائی جائیں پھر جا کر کہیں اس کے لیے کوئی بات ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ایسی چیز کی جائے گی تو 80 درے اس کو لگاؤ، کیونکہ قذف کی حد ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ آزاد، عاقل، بالغ، مسلمان، پاک دامن مرد ہو یا عورت، کوئی بھی کسی پہ تہمت لگائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ 4 گواہ لے کے آؤ، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گواہ تو وہ خیر کہاں سے لائے گا، لیکن اس انسان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ فاسق ہے، شدید گناہگار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر تم نے کسی ایسی عورت پر تہمت لگائی جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی، اور وہ اپنی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، تو اس نے اپنی 80 سال کی عبادت کو آگ لگا دی. اور ایک جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی تہمت نہ لگانا، اور جو تہمت لگاتا ہے وہ اپنے 100 سال کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. کبھی اس چکر میں نہ پڑے، کبھی کسی کے کردار کے متعلق بات نہ کرے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، اور آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی جب شہادت کی ضرورت پیش آئے تب جا کر کہے، بغیر شہادت کی ضرورت کے، بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو اس گناہ میں ملوث کرنا اور لوگوں کے متعلق سوچنا کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ ساری ایسی حرکتیں ہیں جو انسان کو تباہ کر دینے والی. صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی بات کی تھی نا ابھی ام جمیل کے ساتھ، تو حضرت ابو بکرہ اور شبل اور نافع رحمت اللہ رضی اللہ عنہم انہوں نے گواہی دی، اور شبل اور نافع نے کہہ دیا اپنی گواہی سے، پھر گئے، اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ جو تھے اپنی شہادت پہ قائم رہے، انہوں نے کہا نہیں مغیرہ نے ایسی حرکت کی ہے. تو جب 3 2 گواہ نہیں رہے تو باقی تو 3 گواہ ہٹ گئے اور ایک ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہی قائم رہے، تو اب جب انہوں نے کہا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے زنا کیا ہے تو 4 گواہ ہونے چاہیے تھے، 4 میں سے 3 ہٹ گئے، 1 رہ گیا، اس عمر رضی اللہ عنہ نے 80 درے ان پہ لگائے تھے. یہ قذف کی حد تھی جو اس عمر رضی اللہ عنہ نے جاری کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شکایت پہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا تھا. اس سے ایک بات اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اب ایک آدمی کیا گواہی بھی نہ دے، مطلب اس نے اس کام کو دیکھا ہے، یا آثار اور قرائن سے پتہ چل گیا کہ اس آدمی کا کردار ایسا ہے، اور وہ کہتا ہے 3 گواہ تو ہیں نہیں، اگر جا کے میں حکومت کو بتاؤں تو خود 80 درے پڑیں گے، اور نہیں بتاتا تو اس آدمی کا تو کردار یہ ہے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ صراحتاً تہمت نہ لگائے. یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے کردار کو آپ دیکھ لیں, قاضی کو بتا سکتا ہے کہ اس کے کردار کو آپ پہچان لیں, قاضی کو آثار اور کرائم سے اندازہ ہو جائے کہ واقعی اس گناہ میں یہ مبتلا ہے, تو قاضی اس پہ تعزیر جاری کر سکتا ہے, حد جاری نہیں کر سکتا. اس لیے کہ حد کے لیے تو چار گواہوں جنہوں نے عین اس حالت میں کسی کو دیکھا, اور وہ عام طور پہ کیا, شاید آج تک امت میں یہ بات نہیں ہوئی. یہ ہے چیز. تو وہ لوگوں کے سامنے بات رکھے گا اور اشارے کنائے میں صراحتاً نہیں کہے گا, اور جب تک اتنے بڑے لیول کی چیزیں نہ پیش آئیں سرے سے اس چیز میں دخل ہی نہیں دینا چاہیے. اللہ نے فرمایا ہے جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں انہیں چاہیے کہ چار گواہ لائیں, جب وہ چار گواہ نہیں لا سکتے تو فجر دوم سمانی نہ جلدتن. تین حکم اللہ نے اس آیت میں بیان کیے ہیں. چار نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا انہیں 80 درے لگاؤ. ایک حکم یہ سب کے نزدیک ٹھیک ہے, اور اسے ہی کہتے ہیں یہ حد ہے. تو حد ایک چوری کی گزری, ایک زنا کی, ایک قذف کی, تین, اور دو باقی رہ گئی رجم کی بھی بول کے گزر گئی, چار. اور پانچویں حد ہے شراب کی, اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے طے کیا تھا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے مارا بھی جاتا تھا, جوتے بھی مار دیتے تھے لوگ, شاخیں بھی درخت سے اتار کے مار دیتے تھے, حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم طے کرو کہ یہ حد کتنی ہونی چاہیے. اور وہ سب لوگ بیٹھے, اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو وہ تہمت لگاتا ہے نشے کی حالت میں, تو جو تہمت لگانے کی حد ہے وہی اس کی بھی حد ہونی چاہیے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ 80 درے سے لگائے جائیں گے, کیونکہ وہ تہمت لگائے گا نا, تو یہ جو چیز ہے وہی وہاں بھی اپلائی کی گئی. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کا اتفاق ہو گیا, اس لیے ہم کہتے ہیں وہ بھی حد ہے. یہاں اللہ نے تین باتیں فرما دی, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ بہت بڑی باتیں ہیں. اس لیے بھائی کبھی کسی کے کردار پہ بات کرے ہی نہ, آدمی اس کام میں پڑے ہی نہ, اس چکر میں نہ پڑے. اور یہ جو عورتیں کرتی ہیں نا خاص طور پہ, انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ اپنی کتنی عبادتیں ضائع کر رہی ہوتی ہیں. کسی لڑکی کو دیکھ لیا دو چار مرتبہ گلی میں, بس پھر ان عورتوں میں محلوں میں باتیں شروع ہو جائیں گی, اور وہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی لڑکے کے ساتھ اس نے سلام دعا بھی کر لی تو ان کے ہاں اس پہ تہمت بھی لگ جائے گی, پھر اس پہ قصے بھی چل پڑیں گے, اور انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ ان کے جملے ان کے اعمال کو کتنا برباد کرتے. اسی لیے اللہ تعالی نے عورتوں کے متعلق زیادہ باتیں یہاں پر ارشاد فرمائی ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے فرماتے تھے کہ اس سورہ نور کو عورتیں پڑھیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ تہمت لگانا خاندان میں, معاشرے میں, کسی بھی عورت کے کردار پہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ یا تو چار گواہ لے آئے, اور چار گواہ نہیں لاتا تو 80 درے اس کو لگاؤ. کیوں کسی کے متعلق زبان کھولتا ہے؟ ایک سزا, ولا تقبلوا لهم شہادتن, ابداً اس آدمی کی شہادت قبول ہی نہ کرنا. اتنا غیر محتاط ہے کہ چار گواہ ہونے چاہیے تھے, اس کے پاس ایک گواہ بھی نہیں, محض جھوٹ بولے چلا جا رہا ہے, اور دوسروں کی زندگی آفت میں. یہ تو اس سے پوچھیں جس کسی پہ تہمت لگتی ہے کہ وہ اپنی نظر میں کتنا گر جاتا ہے, پورے شہر میں مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں لڑکی ایسی, پورا محلہ نفرت کرنے لگتا ہے, اس کا نکاح, اس کی شادی, اس کی اولاد, آگے اس کا کردار, اس کا شور, سب کے لیے مصیبت, اور وہ ہر وقت ڈرتی ہے کہ مجھ پہ ایک تہمت لگی تھی, کہیں اس کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا, کہیں میرے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تو کیا ہوگا. اللہ نے کہا ہے کہ اس ظالم کی شہادت قبول ہی نہ کرنا, اس نے کیوں کسی کی کردار اور عزت پہ حرف لایا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تیسری سزا اللہ نے یہ دی, اللہ نے فرمایا یہ پکا گناہگار ہے, فاسق ہے, بے حکم آدمی, کسی کا حکم نہیں مانتے. ہم نے منع کیا ہے اور ہماری بات کو یہ جھٹلاتا ہے, نہیں مانتا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں, من بعد ذالک, اس الزام کو لگانے کے بعد, وہ اصلحوا, اور اپنی حالت کو درست کر لیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. تو یہ حکم جو تھا مردوں عورتوں سب کے لیے تھا نا، عورتیں مردوں پر تہمت لگائیں کہ یہ آدمی ایسا ہے، میرا بھائی ایسا ہے، وہ بھی اتنی بڑی گناہگار ہے، اسے بھی چاہیے کہ چار گواہ لائے. بیٹی کہتی ہے باپ ایسا ہے، مردوں پر تہمت لگاتے ہو، اس کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے، اس کا بھی کردار مشکوک ہوتا ہے، اسے پتا بھی نہیں ہے. اور وہ اگر رات کو دیر سے گھر آ گیا تو سب سے پہلا دماغ میں خیال یہی آتا ہے کہ کہیں منہ کالا کرایا ہوگا. یہ اللہ نے مسلمان معاشرے کو بچایا ہے کہ خبردار ایسی حرکت کرو. اور سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، تو توبہ کر لیں اس کے بعد وہ اسلحہ اور اپنی حالت درست کر لیں تو اب انہیں معافی ہو جائے گی. معافی کس چیز سے ہو جائے گی؟ تین سزائیں تھیں نا پہلے، تینوں میں سے کس چیز سے معافی ہو گئی؟ پوری امت، ائمہ اربع، ساری امت اس کی قائل ہے کہ توبہ کرنے کے باوجود اگر زبان سے اس نے یہ جملہ کہہ دیا تھا، عورت نے کسی مرد کے متعلق، اور مرد نے عورت کے متعلق، اور مرد نے مرد کے متعلق، اور عورت نے عورت کے متعلق، چاروں صورتوں میں اگر یہ جملہ کہہ دیا تھا تو 80 درے اسے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. چار گواہ یا وہ لے کے آئے یا 80 درے کھائے، اس کی تو کوئی توبہ کے بعد بھی گنجائش نہیں ہے. توبہ کرے یا نہ کرے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، سزا اس کو ملے گی. تو معلوم ہوا کہ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدۃً، اس کو 80 درے مارنا، یہ سزا تو توبہ کا کوئی تعلق نہ ہوا. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اس کی شہادت بھی قبول نہ کرنا، تو اب شہادت اس کی گواہی قبول نہیں کرنی، حالانکہ اس نے توبہ کر لی ہے. تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر توبہ کر لی ہے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی، ہو گئی غلطی اس سے، اللہ نے اسے معاف کر دیا. لیکن حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اس کی شہادت لوگوں کے معاملات کے بارے میں، عام لوگوں کے بارے میں قطعاً قبول نہیں کی جائے گی. توبہ کا کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا، نہ اس سے سزا دور ہو سکی 80 دروں والی، اور نہ ہی اس کی شہادت کو قبول کیا جائے گا. کوئی ایسی شہادت دے جس کا تعلق عام سوسائٹی سے ہے، جیسے کہتا ہے رمضان کے چاند نظر آ گیا شہادت دیتا ہوں، عید کے چاند، چلو اس میں مان لیں گے، لیکن جو پرسنل لیول ہے لوگوں کا اور جو لوگوں کی عزتوں کے مسئلے ہیں، اس میں اس آدمی کی شہادت قابل قبول نہیں. مرتے دم تک اس کو کوئی اپنا گواہ نہیں بنا سکتا اسلامی عدالت میں. لوگوں کو اس دنیا میں بیٹھ کے خواب اور کشف میں اس کے جنت میں لگے ہوئے خیمے بھی نظر آنے لگے نا، تو بھی یہ شخص اب اس قابل نہیں رہا کیا کہ گواہی دے. آپ اندازہ کریں کتنا سنگین جرم ہے کہ توبہ کر لیا اس نے، اپنی حالت ٹھیک کر لی. اللہ نے فرمایا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس گناہ کے بعد، وہ اسلحہ، انہوں نے اپنی حالت ٹھیک کر لی ہے، تو بھی وہ گواہی کے قابل نہیں، پھر توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جو تیسرا حکم ہے نا، وہ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہے، سخت گناہگار ہے، بس اسے یہ کریڈٹ ملے گا کہ توبہ کی وجہ سے اسے لوگ فاسق نہیں کہیں گے، کہیں گے جی نیک ہے، اچھا ہے اور بہت پاک ہو گیا ہے، مگر اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی اور 80 درے سے لگیں گے یا پھر چار گواہ لے آئے. یہ اتنا نازک معاملہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لڑائی ہو گئی تھی اور ایک نے دوسرے سے یہ کہہ دیا کہ نہ میری ماں بدکارا تھی اور نہ میرا باپ خراب آدمی تھا، نہ وہ زانی تھا. اور جس آدمی کو اس نے کہا تھا وہ آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اس نے کہا مجھ پہ تہمت لگائی ہے اس نے میرے ماں باپ پہ، اور آپ اس پہ حد جاری کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کون سی تہمت، اس نے یہی جملہ دہرا دیا. اس نے کہا اس نے میری ماں کا بھی نام لیا ہے، باپ کا بھی نام لیا، اپنی ماں باپ کا، اور کہتا ہے کہ وہ بدکارا نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ماں باپ کو کہتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا اس جملے پہ یہ اس پہ بات آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو ایک جماعت نے کہا کہ نہیں، اس نے اپنے ماں باپ کی تعریف کی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسے اپنے ماں باپ کی تعریف کے لیے اور کوئی جملہ نہیں ملا تھا، یہی کہنا تھا کہ میری ماں بری نہیں تھی اور میرا باپ برا نہیں تھا. اس پہ 80 درے سے لگاؤ تاکہ اسے پتا چلے کہ دوسرے کے ماں باپ کے متعلق ایسے جملے نہیں کہتے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کسی نے کسی کو اگر یہ کہہ دیا کہ ارے تیرا نسب ثابت نہیں، یا کہہ دیا کہ تم حرام سے ہو، تو بس اس پہ قذف لگے گی، یا تو وہ اس کے ماں باپ کے متعلق چار گواہ لے کے آئے، نہیں لے کے آتا تو 80 درے اسے پڑیں گے، کیوں آخر دوسرے کے ماں باپ تک پہنچا ہے، کیوں اس کو کہا کہ تمہارا نسب خراب ہے۔ آپ اس گالی کا تصور کریں جو عام محلوں اور معاشروں میں بچوں کو بھی کہتے ہیں، بڑوں کو بھی کہتے ہیں، اس کے نسب کو بھی کہتے ہیں، انہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ نے کتنا سخت حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا 80 درے مارو اس کو۔ یہ ہم مسلمان ہیں کیا ہیں؟ سوچیں ہم اپنے کردار کو کہ ہمارے ہاں گلی محلے میں عام کوئی بات ہی نہیں کسی بھی ماں باپ کو برا کہنا یا اس کے نسب کو تان کرنا، اور اللہ نے کہا اگر نہیں لاتے چار گواہ تو 80 درے، اور پھر اس کی شہادت کبھی قبول نہ ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ فاسق ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا، ہاں وہ توبہ کر لے اور اپنی حالت ٹھیک بھی کر لے، یعنی جا کر جس پہ تہمت لگائی تھی اس سے معافی بھی مانگے۔ ایک جملہ کہہ دیا، قاضی نے بلا لیا، گواہ نہیں پیش ہوئے، 80 درے بھی کھائے، جا کے پھر معافی بھی مانگی کہ میں نے جو آپ کے ماں باپ پہ یا آپ پہ تہمت لگائی تھی میں جھوٹا ہوں، اب توبہ ہو گئی پکی، اللہ سے بھی معافی مانگ لی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، وہ اپنا حق چھوڑ دے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ معافی مانگو تاکہ بندوں کا بھی حق پورا ہو، اور یہ سب کے لیے ہے، مرد عورت سب برابر ہیں۔ اس لیے آدمی 100 بار سوچے زبان سے اور ایک جملہ کہے، کسی کے متعلق اس کے کردار پہ بات کرنا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں۔ شرارتیں کرتے ہیں نا بچے، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ گھر سے چلے گئے دوسرے کے بچے تو کہتے ہیں بڑا ہی فلانا ہے، یہ اس پہ تہمت ہے اس بچے پہ، اور یہ قذف ہے اس کے ماں باپ پہ، اور 80 درے اسے پڑھنے چاہیے۔ اب یہ اس نے کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، اگر خدا اسے پاک کرنا چاہے تو اللہ پھر ایسے شکنجے میں کستا ہے کہ وہ 80 دروں کے برابر مار پڑی جاتی ہے۔ اسے نہیں پتا ہوتا کہ مار کیوں پڑ رہی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ارے جو تم کسی کے کردار کو کچھ کہہ رہے تھے تو وہ تھوڑا گناہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ کون سی حد پوری ہو گئی؟ چوتھی، تیسری، چار حکم تھے نا جن کے متعلق اللہ نے فرمایا سورۃ انزلناها، یہ سورۃ ہم نے نازل کی، وفرضناها، اور ہم نے اس کے حکم فرض کیے۔ تو پہلا حکم تو جو تھا دوسری آیت الزانیۃ والزانی، دوسرا حکم جو تھا وہ تیسری آیت کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ، اور تیسرا حکم تھا کہ والذین یرمون المحصنات محصنات۔ اب چوتھا حکم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تہمت لگانے میں چار گواہ لانے اور خود کسی انسان کا اپنی بیوی کے معاملے میں ایسے ہی ہو جائے، اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ لے کہ اس نے وہ بدکاری کر رہا ہے، اور شوہر اپنی بیوی کے متعلق دیکھ لے کہ وہ ایسی حرکت کر رہی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتے، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی جان کے کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ جی، واپس پھر جائیں کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، سب کو 80 درے لگیں۔ انہوں نے گواہی نہیں دی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے گواہی دی تھی، اس پہ قائم رہے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درے لگائے تھے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی جان کے، فشہادت احدہم، تو ان میں سے ایک آدمی یعنی خاوند شوہر اس کا قسم کھائے گا،
اس قسم کو کہتے ہیں نا بیان حلفی، یعنی حلفن بیان کرے گا. کیا کہے گا؟ اربع شہادات باللہ، وہ اللہ کی نام کی قسمیں کھائے گا چار مرتبہ، اور کہتا ہے کہ انہ بلا شک و شبہ وہ لمن الصادقین، یقیناً سچ کہتا ہے. والخامسہ، اور پانچویں مرتبہ قسم کھائے اور یہ کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ، خدا کی لعنت پڑے اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ اپنی بیوی کے معاملے میں جھوٹا ہے. وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور بیوی اپنے سے ٹالے گی اس حد کو، زنا کی حد کو، ان تشہد اربع شہادات باللہ، اور اس کے بعد وہ کیا کرے گی؟ وہ قسمیں کھائے گی چار مرتبہ اللہ کے نام کی، انہ لمن الکاذبین، کہ میرا شوہر جھوٹا ہے. والخامسہ، اور پانچویں مرتبہ کہے گی کہ ان غضب اللہ علیہا، خدا کا غضب مجھ پر نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر یہ میرا شوہر سچا. اتنے سخت جملے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی اپنی بیوی پر جب تہمت لگائے تو یہ چار مرتبہ قسم کھائے شوہر، اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اللہ کی لعنت پڑے. اور چار مرتبہ بیوی قسم کھائے، چار گواہوں کے قائم مقام ہو گئی نا سب چیزیں، اور پانچویں مرتبہ کہے خدا کا غضب ٹوٹے مجھ پہ اگر میرا شوہر یہ جو ہے وہ سچا. اگر وہ مان جائے تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ شوہر نے جو الزام لگایا ہے وہ مانتی ہے کہ ٹھیک اس نے کہا اور میں نے ایسی بدکاری کا کام کیا ہے، تو اس پہ حد جاری ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی جان کے لیے خود اعتراف کر لیا نا، اب تو گواہوں کی ضرورت نہیں رہی. اور اگر وہ کہتی ہے، انکار کرتی ہے کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا، اور شوہر کہتا ہے اس نے کیا ہے، تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ اس لیے جو احادیث اس معاملے میں آئی ہیں لعان کے متعلق، وہ آپ دیکھیں تو یہ سارا مسئلہ بہت واضح ہو جاتا ہے. حدیث میں آیا ہے لعان کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی چیزیں آئیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فیصلے اس کے بعد کیے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں. حدیث بخاری میں آئی ہے، اور حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عویمر اجلانی آئے حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہما کے پاس. یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں، سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، عویمر بھی صحابی ہیں، عاصم بن عدی رضی اللہ عنہم، یہ سارے انصار صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں. فقال لہو یا عاصم، انہوں نے کہا عویمر نے کہ عاصم، ارائیت رجلن، کوئی آدمی ہو، وجد مع امرأته رجلن، اور شوہر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اور مرد ہے، ایقتلہ، کیا اسے قتل نہ کر ڈالے، یا پھر وہ کیا کرے، کیا ہونا چاہیے؟ صلی عاصم عن ذلک رسول اللہ، اور عاصم میں تو نہیں پوچھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم جاؤ میرے بھائی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرو. فسال عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، اور عاصم رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی معاملہ پوچھنے کے لیے کہ کس کوئی آدمی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اس حالت میں تو کیا کرے. فقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ناپسند کرتے تھے اس قسم کے مسائل کو پوچھنے کو. وعابہا حتی قبر علی عاصمین ما سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ عاصم رضی اللہ عنہ کو یہ بات گراں گزری، اور جو کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس سوال کرنے کو، یہاں تک کہ عاصم رضی اللہ عنہ گھر آئے اور عویمر آ گئے، اور عویمر نے کہا عاصم کیا جواب دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو عاصم نے کہا کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے مسئلہ پوچھا تھا اور آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا کہ کیا ایسا مسئلہ پوچھ رہا ہے؟ تو اویمر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ضرور پوچھوں گا، اور اویمر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو اویمر نے کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کو پاتا ہے تو کیا وہ اسے قتل کر دے یا کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل اللہ فیک و فی صاحبتک، مجھ پر وہی اللہ نے نازل کر دی ہے جو سوال تم پوچھ رہے ہو اور جو تمہارے اس دوست نے پوچھا تھا عاصم نے، فذهب فاتبها، جاؤ اور عاصم کو بھی لے آؤ میں تمہیں مسئلہ بتاؤں، قال سہل، اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا فتلعنا، کہ وہ دونوں آپس میں لعان کریں، لعان کا مطلب وہ اس پہ لعنت کرے وہ اس پہ لعنت کرے، آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو چار چار مرتبہ قسم کھا کے پانچویں مرتبہ لعنت کی بدعا وہ دے اور بیوی غضب خدا کا، یہ جو بھی گزرا ہے نا اس کو کہتے ہیں لعان، کہ دونوں ایک دوسرے پہ لعنت کریں۔ اور سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس وقت لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں نہیں نہیں یہ عاصم کی بات نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد انزل اللہ فیکا، اویمر تیرے بارے میں اللہ نے یہ بات نازل کر دی ہے، جاؤ اور اپنی بیوی کو لے آؤ۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ مسئلہ خود حضرت اویمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آ گیا تھا۔ سہل کہتے ہیں فتلعنا، اویمر اور ان کی اہلیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے کے لیے لعنت کے لفظ بولے، جبکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور جب وہ دونوں فارغ ہو گئے اپنے اپنے جملے کہنے سے تو اویمر نے کہا کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکت ہوا، اللہ کے رسول اس بات کے بعد بھی اگر میں اس عورت کو اپنی بیوی بنا کے رکھتا ہوں تو پھر تو میں نے جھوٹ بولا، یعنی میں نے جب کہا ہے قسم کھا لی ہے کہ میں نے اس حال میں دیکھا ہے، اب بھی میں اس کو بیوی بنا لوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری شہادتیں جھوٹی تھیں۔ فطلقها ثلاثا، تو انہوں نے تین مرتبہ طلاق دی، قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویمر کو حکم دیتے طلاق دینے کا، اس نے تین طلاقیں دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مان لیا۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سنت یعنی یہ طریقہ ہے ہر اس شوہر اور بیوی کے لیے جو بھی ایک دوسرے پر تہمت اور الزام لگائیں گے، اسے کہتے ہیں طلعن، اور اسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر لعنت کے لفظ بولنا، لعان کرنا شوہر کا بیوی کے لیے اور بیوی کا شوہر کے لیے۔ اور یہ جو آخری حرف آئے ہیں نا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہے بغیر تین طلاقیں دے دیں، یہ بہت بڑی دلیل ہے حنفی فقہا کی، کہ وہ کہتے ہیں جب لعان ہو جائے میاں اور بیوی کے درمیان اور پانچ مرتبہ وہ اور پانچ مرتبہ یہ کہہ دے تو وہ کبھی بھی شوہر اور بیوی نہیں رہ سکتے، قاضی کو چاہیے کہ ان کے درمیان تفریق کرائے۔ یہ تین طلاق سے بھی زیادہ بڑی صورت ہے، تین طلاق میں تو پھر ہے نا کہ اس کی شادی کہیں اور ہو جائے اور پھر وہ لوٹ آئے اپنے پہلے شوہر کے پاس، یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپس میں میاں بیوی بن کے اب نہیں رہ سکتے، لیکن ان کو الگ الگ کون کرے گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب انہوں نے ایک دوسرے پہ لعان کیا خود ہی الگ ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں یہ جو آیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے پہلے ہی انہوں نے تین طلاقیں دے دی، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ پھر شوہر طلاق دے یا قاضی اس وقت کا ان دونوں کو الگ الگ کر دے، حکم دے دے، تو قاضی کا حکم دینا بھی طلاق کے قائم مقام سمجھا جائے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میاں بیوی کا معاملہ ختم ہو۔ ابو داؤد میں یہی روایت آئی، اس روایت کو دیکھیں اس میں زیادہ وضاحت۔ عامش کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، ان سے مراد ابراہیم نخعی ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے علقمہ سے سنا اور انہوں نے عبداللہ سے سنا۔ جب علقمہ کے بعد عبداللہ آتے ہیں نا کہیں بھی حدیث میں تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، چار عبداللہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور چاروں ٹاپ کے تھے، ایک عبداللہ ابن عمر تھے، اور یہ جتنے مالکی فقہا ہیں نا ان کی ساری فقہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پہ ملتی ہے جا کے عام طور پہ، کیونکہ وہ اہل مدینہ میں سے تھے تو مدینہ منورہ میں ان کا فتویٰ چلتا تھا. دوسرے عبداللہ ابن عباس تھے مکہ مکرمہ کے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی مکہ مکرمہ میں ہی پیدا ہوئے تھے، وہ مکی تھے بنیادی طور پہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قریشی بھی تھے. تو اس لیے شافعی فقہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ جا ملتی. تیسرے عبداللہ یہ تھے، عبداللہ بن عمر بن العاص، بڑے فقیہ تھے، مجتہد تھے اپنے زمانے کے، اچھے مفتیوں میں سے تھے. اور چوتھے عبداللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، کوفہ کے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ جا کے ساری حنفی فقہ مل جاتی ہے. یہ عام طور پہ لکھا ہوتا ہے عبادلہ اربع، یعنی چار عبداللہ نے یہ کہا ہے، اگر عام فہم محاورے میں ترجمہ کریں. لیکن اس لیے اس جملے کو کہا ہے کہ عام لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ لفظ اللہ ہے نا، تو اس کی وجہ سے. اور عرب کہتے ہیں اربع، عبادلہ اربع، اہل علم بھی استعمال کرتے ہیں فارسی کا محاورہ عبادلہ اربع، یعنی چار عبداللہ جمع ہو گئے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. تو علقمہ جب آتے ہیں اس کے بعد کہیں حدیث میں عبداللہ آ جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس سے مراد ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، کیونکہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ شاگردی ان کے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پہلے یہ حدیث کی روایت، یہ جو آئی ہے نا ابو داؤد میں کہ ابراہیم بولے، یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ دادا ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شاگرد ہونے کے اعتبار سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں حماد، اور حماد کے استاد یہ ابراہیم نخعی ہیں. تو اس لیے یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا حنفیوں کو حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اور حنفیوں کے ہاں حدیث نہیں ہوتی، عجیب بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے ایسی ناراضگی اور ان کے اساتذہ سے ایسی رضامندی. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کہاں کہاں سے نکالے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ہے علقمہ سے، اور علقمہ اور اسود یہ دونوں شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے. اس حدیث میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد علقمہ کا بیان ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم جمعے کی رات کو ایک دن مسجد میں تھے، اور ایک آدمی آیا انصار میں سے مسجد میں، اور اس نے آ کے مسئلہ پوچھا، اور اس نے کہا کہ اگر کوئی شوہر یہ دیکھے اس کی عورت کے ساتھ کوئی اور ہے، اور اگر فتکلم بھی، اور اگر وہ کہے کہ اس کی بیوی ایسی بدکار ہے، جلت تو منہ تو تم تو اسے 100 درے لگاؤ گے، کیونکہ اکیلا ہی کہہ رہا ہے نا، تین گواہ تو ہیں نہیں، اور سمجھے آیا خیال شریف میں، پھر تو تم اسے مارو گے. او قتل قتل تو منہ، اور اگر وہ غیرت میں اپنی بیوی کو مار دے تو تم اسے قتل کرو گے. ان سکتا سکتا اعلی غیظ، اور اگر وہ چپ رہے تو پھر وہ اپنے جی میں جل جل کے مرتا رہے کرے گیا. ساری صورتیں اس نے بیان کر دی. اس نے کہا اگر تہمت لگاتا ہے سچ بولتا ہے، تین گواہ کہاں سے لائے جا کے، تو تم اسے نہیں چھوڑتے، اور اگر غیرت میں قتل کر دے تو اس کا قصاص قتل. اس لیے یہ اچھی طرح خیال کرنا چاہیے، ہمارے ہاں غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں نا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اسلام ایک الگ چیز ہے، اور لوگوں کے اپنے کلچر ایک الگ چیز ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے کلچر کو اسلام شو کریں، اور یہ ظلم ہے. غیرت آ گئی اور بیوی کو اس حال میں دیکھا قتل کر دیا، بیٹی کو قتل کر دیا. فقہا نے لکھا ہے، حنفی فقہا نے، وہ کہتے ہیں خدا نے سیدھا سادہ قانون بنایا ہے، تمہاری غیرت کا کیا اعتبار ہے، قتل کے عوض میں قتل کیا جائے. کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی، کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس حال میں پائے، اور کوئی اور مرد اپنی بیوی کو اس حال میں شوہر پائے، اور بھائی اپنی بہن کو اس حال میں پائے اور اٹھ کے اسے جا کر قتل کر دے. یہ کس شریعت نے کہا ہے بھائی؟ شریعت نے قوانین دیے ہیں، ان کی پابندی کرنی ہے. اس غیرت کا وہ نام نہیں ہے جو لوگ سمجھے بیٹھے. یہ ہیں چیزیں ہمارے ہاں جو لوکل کلچر ہیں، لوگ کہتے ہیں بس یہی دین ہو جائے. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ تین صورتیں ہیں، یا تو اسے قتل کر دے تو پھر تم قتل کرو گے، اگر وہ کہتا ہے ایسے ہے تو تم کہتے ہو تومت ہے درے لگاؤ، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ چپ کر جائے تو زندگی میں کیسے آخر زندگی گزرے گی. واللہ لأسألن عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور پوچھوں گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. فلما کان من الغد، اور جب اگلا دن آیا، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پاتا ہے اور اس کو آ کے ذکر کرتا ہے تو جلت تو وہ آپ سب حکم دیں گے کہ اسے درے لگاؤ، اور اگر وہ قتل کر آئے تو اسے قتل کیا جائے، اور اگر چپ رہتا ہے تو غصے کے مارے کیا کرے. فقال اللہ مفتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور فرمایا اللہ اس مسئلے کو حل فرما دے. وجعل يدعو فنزلت آیت اللعان، تو یہ لعان کی آیت نازل ہو گئی اس آدمی کے مسئلے کے حل کے لیے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس چار گواہ نہیں ہیں، پھر وہ ساری آیت، فابتلی به ذلک الرجل من بین الناس، اور یہی آدمی جو پوچھنے آیا تھا لوگوں میں اسی فتنے میں اسی امتحان میں یہ پڑ گیا، اور وہ آیا اور اپنی بیوی کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لعان کے لیے، اور دونوں نے قسمیں کھائیں، اور چار مرتبہ جب شوہر نے کہا قسم کھا کے کہ انہ لمن الصادقین، کہ میں سچ کہتا ہوں میری بیوی ایسے ہے، اور پھر پانچویں قسم کھانے لگا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہ رک جا نہ، اس نے پانچویں قسم کھائی. فذہبت لتلطعن، وہ عورت اٹھی قسمیں کھانے کے لیے اور اس نے چاہا کہ اپنے شوہر کو جواب دے. فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، فرمایا ماہ رک جا. فابت، اس نے انکار کیا. ففعلت، اور وہ قسمیں کھا گئی پانچوں. فلما ادبرا، اور جب انہوں نے منہ پھیر لیا چلے گئے لعان کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعلہ ان تجیء بہ اسود جعدن، ممکن ہے اس لڑکی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو جو رنگت میں سیاہ ہو اور جعدن حبشیوں جیسے اس کے بال ہوں، اور پھر جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ایسے ہی تھا. ہلال ابن امیہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قذف امراته، ہلال ابن امیہ کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ ہلال ابن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا کہ شریک بن سہما جو تھے یہ میری بیوی کے ساتھ ملوث ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے البینہ او حد فی ظاہرک، یا تو تم گواہ لے آؤ اور یا پھر تمہیں اب کوڑے پڑیں گے. فقال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ خود فرمائیں کہ ایک آدمی دیکھتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو، یلتمس البینہ، تو کیا وہ گواہوں کو ڈھونڈنے جائے گا کہ گواہ آئیں اور گواہی دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البینہ، گواہ لاؤ. وإلا فحد فی ظہرک، وگرنہ تمہیں کوڑے پڑیں گے. تو ہلال نے کہا والذی بعثک بالحق نبیًا، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، انی لصادقن، میں سچ بولتا ہوں آپ کے سامنے، ولینزلن اللہ فی امری، یا تو اب خدا کوئی وحی نازل کرے میرے معاملے میں جو میری کمر کو پیٹھ کو بچا لے کوڑوں کے پڑنے سے، میں بالکل سچ کہتا ہوں. تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. قرآ، اور انہوں نے پڑھا، حتی بلغ من الصادقین، یہاں تک کہ اس آیت میں جب صادقین کے لفظ پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے اور آپ نے فرمایا جاؤ اور بیوی کو بھی بلاؤ. یہ دونوں آئے، ہلال ابن امیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسمیں کھائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے اللہ یعلم انا احدکما کاذب، اللہ خوب جانتا ہے تم میاں بیوی میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے. فہل منکما من تائب، تم میں سے کوئی توبہ کر لے، کوئی ہے جو معاف کر دے، کوئی ہے جو اللہ سے معافی مانگ لے. ثم قامت فشاہدت، وہ لڑکی کھڑی ہوئی اور اس نے بھی قسمیں کھا لی. فلما کانت عند الخامسہ، اور جب پانچویں قسم پہ وہ پہنچی کہ اللہ کا غضب اس پہ پڑے اگر اس کا شوہر سچ بولتا ہے، قالوا لہا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا انہا موجبۃ، اس پہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا، اللہ کا غضب تجھ پہ ٹوٹے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا فتلقات، تو وہ رک گئی، ونقصت، اور وہ دیکھنے لگی ادھر ادھر، اور پلٹی اپنی قسم سے، یعنی پورا اظہار اس کا ہو رہا تھا کہ اب یہ سچ بات کہہ دے گی، حتی ظننا انہا سترجعو، اور ہمیں خیال ہوا کہ اب یہ اگلا جملہ یہی کہے گی کہ اس کا شوہر سچا ہے۔ فقالت، بولی اور کہنے لگی لا افضح قومی سائر الیوم، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان پہ تو تہمت لگانے سے رہی۔ فمضت، اور کہہ گزری پانچویں بار بھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اس لعان کے بعد کہ اب سے روحا غور کرنا، فان جاءت به اکحل العینین، اس کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو ایسا جس کی آنکھوں میں اکحل العینین، قدرتی طور پہ آنکھوں میں سرما لگا ہوتا ہے نا، بعض ہیں کجلائی بھی، ہاں یہ یو پی ہے، اچھا، دیکھنا ایسا بچہ پیدا ہو جس کی آنکھوں میں پیدائشی طور پر سرما لگا ہوا ہو، سابغ الیتین، اور اس کی کمر پیٹھ اچھی مضبوط ہو، اور اس کے دونوں خدلج الساقین، اور دونوں پنڈلیاں اس کی خوب گٹھی ہوئی ہوں، فہول شریک ابن ساہما، تو شریک بن ساہما کا بیٹا ہوگا، یہ جو ہلال نے کہا یہ صحیح کہا۔ فجاءت بہی کذالک، اور جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ایسے ہی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لولا ما مضا من کتاب اللہ، اگر خدا کی کتاب نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا، لکان لی ولہا شانن، تو میں اس کے ساتھ وہ کچھ کرتا اس عورت کے ساتھ کہ یاد رکھتے لوگ، میرا اور اس عورت کا معاملہ شانن لوگوں کے یاد کرنے کے قابل ہوتا، کیونکہ پتا چل گیا نا کہ وہ بچہ ہلال کا نہیں تھا، شریک کا۔ یہ حدیث اور واضح کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ ساری روایات ابو داؤد کی، وہ کہتے ہیں ہلال ابن امیہ آئے، اور ہلال ابن امیہ احد الثلاثۃ الذین طاب اللہ علیہم، یہ اتنے بڑے صحابی رضی اللہ عنہ تھے کہ یہ ان تین لوگوں میں سے ہیں جن کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ پچھلے برس آیا تھا اس کا ذکر، یہ وہ تین آدمی جو رہ گئے تھے نا اس غزوہ تبوک میں پیچھے، اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، یہ وہ ہیں۔ فجاء من ارضہ عشان، وہ اپنے جگہ سے آئے، اپنے محلے سے، رات کو عشاء کے وقت، فوجد عند اہلہ رجلا، وہ گئے اپنی زمین میں، گھر میں گئے تو انہوں نے دیکھا اپنی گھر والوں کے ساتھ کسی آدمی کو، فرآد عینیہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس حرکت کو دیکھ لیا، وسمع بعذنیہ، اور انہوں نے اپنے بعذنیہ اپنے کانوں سے ان کی آوازیں سن لی، فلم یحجہ، اور انہوں نے کچھ نہیں کہا، چپ کر گئے، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئے۔ پھر وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا اللہ کے رسول، کل رات عشاء کے بعد میں اپنے گھر گیا تھا، میں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ حرکت دیکھی ہے، اور میں نے اپنی کانوں سے آواز سنی ہے، فکر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء به واشتد علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناگواری کا اظہار کیا، سخت بات ارشاد فرمائی، مطلب چھوڑو اس بات کو۔ فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی اس سورہ نور کی، اور اللہ نے کہا چار چار مرتبہ قسمیں کھائیں، پھر پانچویں مرتبہ یہ الآیتین کلتیہما، یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں۔ فصدی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کی یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے کہا ابشر یا ہلال، ہلال مبارک ہو، قد جعل اللہ عز وجل لک فرجن، اللہ نے تیرے لیے بہت آسان بات کر دی، و مخرجن، اور جو مسئلہ تھا اس کا حل اللہ نے دے دیا اس مصیبت سے نکلنے کا۔ کالا ہلال، ہلال نے کہا قد کنت ارجو ذاک من ربی، اللہ کے رسول مجھے اپنے پروردگار سے یہی توقع تھی، مجھے اللہ سے یہی امید تھی کہ وہ مجھے اس طرح نہیں چھوڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارسلوا الیہا، جاؤ بھیجو اس کی بیوی کے لیے کچھ لوگوں کو، وہ لے آئیں اسے۔ وہ آئیں فتلا بینہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آیات سنائی، وذکرہما اور ان دونوں کو نصیحت کی، وہ اخبرہما اور ان دونوں کو کہا کہ ان عذاب الآخرت اشد من عذاب الدنیا، دیکھو آخرت کا عذاب اس دنیا کے مقابلے میں بڑا سخت. مراد یہ تھی کہ ہلال اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو آخرت میں کیا بنے گا، اور اگر تم جھوٹی قسمیں کھاؤ گی تو تم آخرت میں کیا کرو گی، یہ دنیا کی نسبت آخرت بہت سخت ہے. اگر ہلال تم کہہ دو کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو پھر تم پہ حد جاری ہو جائے گی، اور اگر لڑکی مان جائے کہ اس نے واقعی ایسی حرکت کی ہے تو اس پہ حد جاری ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنے نفس پہ خود گواہ ہے. تو یہ دونوں کا کسی ایک پہ حد جاری ہو جانا یہ آخرت کے مقابلے میں تو بہت کم سزا ہے. تو ہلال نے کہا واللہ لقد صدقت علیہ، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں سچ کہتا ہوں. فقالت قد کذب، اس لڑکی نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنوا بینہما، ان دونوں کے درمیان لعان کرواؤ. لعان کا مطلب یہی جملے دورانا. فقیل لہلال، ہلال رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ گواہی دیں. فشاہد اربع شہادات باللہ، ہلال نے چار مرتبہ یہ کہا قسم کھا کے کہ انہ لمن الصادقین، یہ سچے ہیں. فلما کانت الخامسہ، جب پانچویں مرتبہ قسم کھانے لگے تو قیل لہ، ہلال سے لوگوں نے کہا یا ہلال اتق اللہ، ہلال اللہ سے ڈر، اللہ دنیا کا عذاب یہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے. وہ ان ہاذ الموجبۃ اللتی توجب علیک العذاب، اور یہ پانچویں قسم کھانی ہے نا، خدا کا عذاب تجھ پہ آ جائے گا، تو اپنے لیے خدا کا عذاب مانگ لے گا، مت کھا. ہلال بولے، انہوں نے کہا واللہ لا یعذبنی اللہ علیہا، خدا کی قسم اللہ اس پہ مجھے عذاب نہیں دے گا، بالکل ایسے ہی جیسے تم لوگ مجھ پہ حد جاری نہیں کرو گے، خدا بھی عذاب نہیں دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. پھر انہوں نے پانچویں قسم کھائی اور ان کا اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہیں. پھر اس لڑکی سے کہا گیا کہ تو اٹھ شہادتیں دے چار، اور اس نے چار مرتبہ گواہی دی کہ وہ ہے اس کا شوہر جھوٹ بول رہا، اور جب پانچویں مرتبہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور دیکھ دنیا کا عذاب کم ہے آخرت کے مقابلے میں، اور اگر یہ تم پانچویں قسم کھاؤ گی تو توجب علیک العذاب، اللہ کا عذاب تجھ پہ آ جائے گا. تلقعت ساعتا، وہ جھجکی رکی، پھر کہنے لگی کہ لا افصح قومی، میں اپنے خاندان کو رسوا نہیں کروں گی، اور پانچویں مرتبہ بھی قسم کھا گئی کہ اللہ کا غضب اس پہ ٹوٹے اگر اس کا شوہر سچا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان تفریق کرا دی اور یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام اس کے باپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ اس بچے پر کوئی الزام نہیں لگانا، اس بچے کو بالکل ایسے نہ کہنا. اور آپ نے فرمایا ومن رماہا، اور اس عورت نے جب قسم کھا لی ہے، یہ ہے عزت، یہ ہے اسلام کا معاشرہ. آپ نے کہا جب اس لڑکی نے قسم کھا لی ہے، اتنی بڑی بات کر دی ہے، تو اب اس پہ کوئی تہمت نہ لگائی. اور دیکھو اگر کسی نے اس پہ اب تہمت لگائی کہ اس نے یہ کام کیا ہے، یا یہ کہ اس کے بچے کو کسی نے ایسے کہا کہ یہ بچہ صحیح نسب کا نہیں ہے، فعلیہ الحد، تو ہم اس پہ حد جاری کریں گے. اسی لیے کسی آدمی کو پتا نہیں ہے کہ یہ بچہ کون تھا، پوری تاریخ خالی ہے اس سے. صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک ایک آدمی کا نام آتا ہے، بحث آتی ہے کون کہاں گیا تھا، کس معاشرے میں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں کسی کے حوالے کر دیا کہ اس بچے کو پالو، کوئی نہیں کہتا کہ وہ بچہ کون تھا، کس کا بیٹا، کدھر گیا، کیا آخر زندگی، کوئی نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ لوگ پردے ڈالنے والے تھے نا. وقضا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فیصلہ کیا کہ یہ لوگ ان کے علیحدگی ہو گئی، اور آپ نے فرمایا لا بیت لہا علیہ، اب ہلال کے ذمے یہ ضروری نہیں رہا کہ اپنی بیوی کو گھر بھی دے، اور نہ ہی اس کے ذمے اس کا خرچہ رہا ہے. ان دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا بغیر طلاق دیے، یعنی یہ دونوں الگ ہو جائیں گے بغیر طلاق کے بھی، اور نہیں بلکہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں الگ ہوئے ہیں بغیر طلاق کے، اور نہ ہی لڑکی اس لیے الگ ہوئی ہے شوہر سے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، تو جب انتقال بھی نہیں ہوا، طلاق بھی نہیں ہوئی ہے، تو اب اس شوہر کے ذمے نہ اس کا گھر ہے نہ اس کے لیے خرچہ. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر وہ بچہ پیدا ہو ایسا اور اس کی پنڈلیاں اس میں زیادہ گوشت نہ ہو تو یہ ہلال ہی کا بیٹا ہے، اور اگر وہ ایسا ہو کہ حبشیوں جیسا ہو اور اس کی پنڈلیوں میں زیادہ گوشت ہو اور اس کی پیٹ کمر گوشت سے بھرپور ہو، فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ، تو یہ اسی کا بیٹا ہے جس کے متعلق ہلال نے کہا تھا. اور پھر جب بچہ پیدا ہوا تو پھر ایسا ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْلَا الْأَيْمَانِ، اگر یہ قسموں کا معاملہ نہ آ گیا ہوتا جو اللہ نے کہا ہے، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ، تو میں اس لڑکی کو ایسی سزا دیتا کہ لوگ یاد رکھتے. یہ ساری احادیث ایسے ہیں، اس لیے یہ ہے وہ اصل چیز کہ آدمی جب اپنی بیوی کے معاملے میں دیکھے گا تو پھر کیا کہے گا، اب آسان ہو گئی بات. والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیویوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی جان کے، فشہادت احدہم، تو وہ قسمیں کھائیں گے چار مرتبہ کہ اربع شہادات باللہ، چار مرتبہ کہ انہ لمن الصادقین، وہ سچ کہتا ہے، والخامسۃ، اور پانچویں مرتبہ قسم کھائے گا اور کہے گا ان لعنت اللہ علیہ، خدا کی لعنت اس پر پڑے، ان کان من الکاذبین، اگر یہ جھوٹ کہتا ہے، ویدرع عنہ العذاب، اور وہ اپنے آپ سے ہٹائے گی عذاب کو، یعنی اس حد کو جو زنا کی حد اس پہ جاری ہونی چاہیے تھی وہ اپنے آپ سے ہٹا دے گی. کس وقت؟ جب وہ خود قسمیں کھائے گی اور کہے گی چار مرتبہ کہ شہادات باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، انہ لمن الکاذبین، کہ اس کا شور جھوٹا ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور پانچویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ اللہ تعالی کا غضب اس پر ٹوٹے، ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہے. یہ وہ قسمیں کھائیں گے اور یہ لعان ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پہلی پڑھی جن میں چار چار کا ذکر ہے، کہ جن میں چار گواہوں کا ذکر ہے کہ چار گواہ ہونے چاہیے، بلکہ اس سے بھی پہلے دوسری آیت کہ بدکار مرد اور عورت، ان دونوں کو سو سو درے لگائے جائیں، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ نے آیت نازل کی ہے؟ تو آپ کو بڑا تعجب ہوا اور آپ نے کہا لوگوں دیکھو سعد کیا کہتے ہیں. سعد رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول میں اس پہ ایمان لاتا ہوں کہ اللہ ہی نے نازل کی ہے، لیکن کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کے پاس کسی کو پائے گا تو کیا وہ تین آدمی باہر سے تلاش کرنے کے لیے لائے گا کہ چار گواہوں کو پورا کرے؟ اور ایک جگہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا کوئی آدمی اپنی بیوی کی رانوں پہ کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھے تو اسے قتل کرے گا یا باقی گواہ ڈھونڈے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، جتنی تم میں غیرت ہے اس سے زیادہ مجھ میں ہے، اور جتنی مجھ میں غیرت ہے اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. لوگوں نے معذرت کی اور ان کا اللہ کے رسول، سعد رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں اور یہ بڑی غیرت والا آدمی ہے، اس لیے ان کے منہ سے ایسی بات نکل گئی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت کا یہ حال تھا کہ وہ جہاں شادی کر لیتے تھے، کسی کو طلاق دے دیتے تھے، تو لوگ اس لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے سعد رضی اللہ عنہ ناراض نہ ہو، ان کی عزت ادب یا احترام یا دبدبہ روب سب چیزیں شامل تھیں. اور پھر انہوں نے جب یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد ایسے مت کہو، اللہ بڑی غیرت والا ہے. اور اللہ نے یہ آیات نازل کر دی. اللہ نے کہا بیوی کا اگر مسئلہ ہے تو پھر یہ ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی پھر کیا ہوتا، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ تمہاری بہت سی توبہ قبول کرنے والا نہ ہوتا اور اللہ اگر حکمت والا نہ ہوتا تو پھر ان حرکتوں پہ کیا کچھ ہوتا. اس میں ایک بات ہے سمجھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو یہ شرط ہو گئی نا، اس کا کوئی جواب بھی تو ہونا چاہیے۔ کلام کو دیکھیں، شرط اور جواب دونوں ہی آتے ہیں۔ کہتا ہے اگر میں گیا تو کتاب خرید لاؤں گا، تو یہ تو کے بعد کا حصہ کہ کتاب خرید لاؤں گا، اس شرط کا ہی تو جواب ہے کہ اگر میں گیا تو یہ کام کر دوں گا، اگر میں نے دیکھا تو آپ کو بتا دوں گا۔ یہاں پر اللہ تعالی نے شرط تو بیان کر دی، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی پھر کیا ہوتا؟ کچھ نہیں کہا۔ اور اس میں دوسری بات یہ بھی خیال کرنے کی ہے کہ بعض لوگ یہاں آ کر رک جاتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا، یہاں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں نا۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ایسے نہیں کرتے تھے، اور ہمارے اساتذہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ حکمتیں جانتا ہے، تو بہت برا ہوتا۔ وہ کہتے تھے تین چیزیں مشترک ہیں، اللہ کا فضل، اس کی رحمت، اس کا توبہ کو قبول کرنا، اس کا حکمت والا ہونا، ان چاروں کے بعد جواب آئے گا، یہ دو کے بعد جواب نہیں آئے گا۔ اگر دو کے بعد آپ جواب کریں گے تو پھر یہ بات ہو جائے گی کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر بہت کچھ ہو جاتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور لوگوں اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے، حکمت جانتا ہے، پھر تو یوں ہو جاتا ہے نا۔ لیکن وہ کہتے تھے ایسے نہیں ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ وہ ہمارے اساتذہ بھی کہتے تھے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا نہ ہوتا، اور اللہ حکمتیں نہ جانتا ہوتا، تو پھر تمہارے ساتھ بڑا برا ہوتا۔ اللہ نے جو حکم نازل کیے ہیں نا، یہ خدا نے بڑی حکمت کے ساتھ نازل کیے۔ حضرت کا ترجمہ دیکھیں تو فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم، اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی مہر، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، حکمتیں جانتا تو کیا کچھ ہوتا۔ اب تو کیا کچھ ہوتا، یہ تو کسی چیز کا ترجمہ نہیں، لیکن اس کو آخر پہ لائیں کہ اگر ایسے نہ ہوتا تو کیا کچھ ہوتا، یعنی بہت کچھ ہو جاتا، اس کو آخر پر لے آئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ شرط میں ساری چیزیں شامل کر کے پھر اس کا جواب